جو ہر دم خدا پر
فدا ہو رہے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ خمرے کہن تو قوی تر ہے لیکن وہ خمرے کہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں
یہ خوشی خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی خوشی اللہ کی خوشی پر لٹانا یعنی اپنی نفس کی خوشی جو حرام اور ناجائز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر یعنی اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ گناہ سے بچا جائے نفس کے تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو خوشی اپنی ان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں تو اہل صدق یہ صدق صدق خلاصتاً یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اخلاص جو شریعت کے تابع ہو اس کو صدق کہا جاتا ہے ہر اخلاص اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی یاد پڑتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں سب جو قربانی پیش کرتے ہیں بکرے اور گائے وغیرہ کی میں ہرن کی قربانی کروں گا تو ہرن کی قربانی منقول ہے ہی نہیں جو احادیث میں آئی ہیں وہ قربانی کی جائے گی اب اخلاص تو بہت ہے کہ میں ایک ایسی چیز نایاب وہ پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کر کے لیکن یہ اخلاص تو بہت ہے لیکن صدق نہیں ہے صدق اس اخلاص کو کہتے ہیں جو یعنی شریعت کے تابع ہو جو اخلاص شریعت کے تابع ہو ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ کوئی شخص گزر رہا ہو اس کی جیب سے وہ گر گیا اس کا والیٹ بٹوا وغیرہ گر گیا اور آپ نے بڑے اخلاص سے اس کو بجائے اس کو دینے کے وہ مسجد کے چندے میں ڈال دیے پیسے اس کے حالانکہ وہ تو اس کو دینے چاہیے تھے اس کو متوجہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ آپ کے پیسے گر گئے یہ لے لیجئے تو ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو مسجد کے چندے میں ڈال دیا اور اپنے زام میں یہ سمجھا کہ بہت بڑا کام کیا ہے یہ اخلاص تو ہے چونکہ نیک نیتی سے کیا تو اخلاص ہے لیکن یہ شریعت کے تابع نہیں ہے صدق نہیں ہے یہی جو قرآن کریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اخلاص شریعت کے تابع ہے، صدق، صادقین، وہ لوگ جن کا اخلاص بھی شریعت کے تابع ہو. اس کو پھر پڑھ لیں.
خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر، خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر، ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں، کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا، کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا، مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں، مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں، تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت، تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت، نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں، نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں، یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر، یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر، کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں، کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں، محبت کی اختر کرامت تو دیکھو، محبت کی مظہر کرامت تو دیکھو، کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں، کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں، کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ مشہور حدیث ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی حاصل کریں، سلامتی پائیں یا سلامتی حاصل کریں. یہ شخص مسلمان ہے، اسد یعنی پکا مسلمان وہ شخص ہے. ویسے تو جس نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، انبیاء پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، وہ ایمان والا ہے. لیکن پکا ایمان والا وہ ہے جس کے نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. یہ ہے پکا ایمان والا. اگر اس حدیث شریف پر غور کریں تو نہ جانے کتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو پھیلی ہوئی ہیں, اور ہمارا ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, دھیان بھی نہیں جاتا اس طرح بعض اوقات. لہذا گھروں میں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کوئی چیز استعمال کی اس کی جگہ مقرر نہیں ہوتی, اول تو یہ جگہ مقرر نہیں کی جاتی اس کی چیزوں کی, تو وہ جہاں جس نے استعمال کی اور جہاں اس کا جی چاہا وہاں رکھ دی اٹھا کے, اب ڈھونڈتے پھریں تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے, اس سے راحت نہیں ہوتی بلکہ تکلیف ہی ہوتی ہے. ہم وہاں گئے حضرت کے ساتھ, حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تھا رحیم یار خان کا, تو چودھری عنایت اللہ صاحب ان کے بھائی تھے, ہاں چودھری برکت اللہ صاحب, یہ دونوں بھائی تھے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھنے والے, پورے علاقے میں مشہور تھے. اب تو دونوں کا انتقال ہو چکا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, مغفرت فرمائے, بہت عجیب آدمی تھے. تو مجھ سے فرمانے لگے چودھری عنایت اللہ صاحب, کہنے لگے کہ اگر لائٹ جاتی ہے نا اور مجھے کوئی چیز تلاش کرنی ہو, مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی, میں نے ہر چیز کی جگہ مقرر کی ہوئی ہے, مجھے لائٹ کے جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور بات چیت کے دوران یہ بھی کہا کہ بھائی میں تو سچی بات ہے حضرت تھانوی کا عاشق ہوں, اور یہ باتیں میں نے ان کے ملفوظات سے سیکھی ہیں. پھر ان کے کوئی دکان کے پڑوسی بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا الگ سے, کہنے لگے چودھری صاحب کی ایک دو باتیں میں نے دیکھی ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوں, کہ دکان ان کا بڑا کاروبار تھا اور رحیم یار خان کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے. تو کہنے لگے میں نے دو باتیں ان کی ایسی دیکھی ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوں, کہ اگر کوئی کھلا لینے کے لیے آ جائے تو یہاں رواج نہیں ہے کھلا دینے کا. کہتے ہیں بھائی نہیں ہے, ہوتا بھی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے, کھلا نہیں ہے, وہ چلا جاتا ہے کہیں اور. کہنے لگے یہ کھلا دینے سے منع نہیں کرتے کسی کو, 100 روپے کا کھلا چاہیے, 500 کا چاہیے, فوراً دے دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کوئی, حالانکہ ان کا اتنا بڑا کاروبار ہے, لیکن اگر کوئی چھوٹی 5 روپے کی بھی کوئی چیز, اس وقت انہوں نے یہی بتایا تھا, 5 روپے کی بھی کوئی چیز لینے آ جائے اس کو بھی منع نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے کہ بھائی جاؤ اتنے کم پیسوں کی ہم نہیں دے سکتے, کہیں اور سے لے لو, اس کو بھی منع نہیں کرتے. وہ ایسے آدمی تھے, وہاں مدرسے میں بھی لے گئے تھے مجھے کہ آپ ہمارے مدرسے میں بچوں کا امتحان لیں, جائزہ لیں کہ ان کی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے. تو حضرت سے بہت محبت تھی ان کو, تو حضرت کا سفر ہوتا تھا وہاں رحیم یار خان کا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی اور کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی تھی. اللہ, گھروں کے آگے کوڑا پھینکنا یا پانی اس طرح بہانا کہ دوسروں کو, پڑوسیوں کو, گزرنے والوں کو تکلیف ہو, اس کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور اگر کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہو تو اس قدر زوردار آواز میں وہ بجائے جاتے ہیں گانے وغیرہ, ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس قدر بلند آواز میں ہوتی ہے کہ جو پڑوس کے گھر ہوتے ہیں ان کے لیے سکون اور نیند بہت دشوار چیز ہے. اور اگر کوئی مریض ہو تو الامان الحفیظ, پھر تو کوئی پوچھنا ہی کیا. حضرت عمر ابن شبہ یہ ایک مشہور مورخ گزرے ہیں، چار جلدوں میں انہوں نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے اپنی سند سے یہ روایت کیا ہے اس واقعے کو کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب آیا کرتے تھے اور وہ واعظ اتنی زور سے کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ تو ظاہر ہے مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہاں تک آواز جاتی تھی، ان کا آرام ان کی نیند متاثر ہوتی ہوگی یا آرام متاثر نہ ہو، ذکر متاثر نہ ہو، اگر کوئی مشغول کار آدمی ہے، کسی کام میں مشغول ہے، اس کے کام میں خلل واقع ہو رہا ہو کسی کی بلند آواز سے تو بھی جائز نہیں. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے، علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے فتاوی شامیہ میں کہ اگر کوئی شخص، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے، اگر کوئی شخص اپنی مکان کی چھت پہ چڑھ کر بلند آواز سے تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ گناہگار ہے، کیونکہ رات کا سناٹا ہوتا ہے، آواز دور تک جاتی ہے تو لوگوں کی نیند خراب ہوگی، کوئی مریض ہے اس کے ویسے ہی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان کی نیند تو خراب ہونی ہے. تو علامہ شامی لکھتے ہیں گناہگار ہے. میں عرض کیا نا کہ صدق اس کو نہیں کہتے، صدق تو اس اخلاص کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے تابع ہو. تو وہ کچھ مرتبہ جب ایسا ہوا کہ وہ بلند آواز سے آ کے وہ واعظ کہتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے شکایت کی. یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کا. انہوں نے تنبیہ کر دی ان صاحب، یہ صاحب رک گئے کچھ عرصے کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آ کر انہوں نے واعظ کہنا شروع کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آرام میں، آپ کے کام کاج میں پھر خلل ہوا تو آپ نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے اور وہاں تعزیر اور سزا جاری کی ان کے اوپر، باقاعدہ سزا دی ان کو. ایک دفعہ تنبیہ کر دی، پھر سزا دی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. معلوم ہوا کہ اتنی زور سے بات کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل ہو، کسی کے کام میں خلل ہو، اور کسی کے ذکر اور عبادت میں خلل ہو، یہ جائز نہیں ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، نے ایک کتاب لکھی ہے دعا کے آداب پر. اس میں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ اور خاموشی سے دعا کرو، عاجزی کے ساتھ کرو، تضرع کے ساتھ اور خاموشی سے کرو. خفیہ کا لفظ ہے، یہ خفیہ کا لفظ ہمارے اردو محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستگی سے دعا کرو، چپکے چپکے دعا کرو، تضرع کے ساتھ کرو، عاجزی انکساری سے کرو. انہ لا یحب المعتدین، اور جو شخص ایسا نہ کرے، یعنی زور زور سے دعائیں کرے جس کی وجہ سے کسی کی نماز میں، آرام میں، عبادت میں، ذکر و تلاوت میں خلل واقع ہوتا ہو، تو یہ اس نے حد سے تجاوز کیا، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں بناتے. یہ تشریح کی ہے اس آیت کی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے انہوں نے معارف القرآن میں تین شرطیں لکھی ہیں، زور سے دعا کرنے کی اجازت تین مواقع پر ہے، تین شرطوں کے ساتھ ہے. دیکھیے کتنے آداب ہیں شریعت کے. کوئی سمجھے کہ نہیں میں تو بڑے تضرع اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، مائک بھی کھول لیا اور وہ اذان کے مائک بھی کھول لیے، لیکن گھروں میں آواز جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاموں میں حرج واقع ہو رہا ہو، آرام میں حرج واقع ہو رہا ہو. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین شرطیں ہیں. نمبر ایک، تعلیم کی نیت ہو. یاد رکھیں دعا کے اندر اصل یہی ہے کہ چپکے چپکے مانگی جائے، اصل یہی ہے، لیکن تین شرطوں کے ساتھ زور سے دعا کرانے کی گنجائش ہے. اور وہ یہ تین شرطیں یہ ہیں کہ یا تو تعلیم کی نیت ہو، یعنی جو عوام موجود ہوتے ہیں، عوام الناس ہیں، وہ اہل علم نہیں ہے، ان کو دعا کا طریقہ سکھانا جائے کہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہے جائیں، الحمدللہ رب العالمین، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کی جائے، پوری امت کے لیے دعا، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے دعا کی جائے. یہ آداب ہیں دعا کے. تو یہ تعلیم یعنی طریقہ سکھانے کے لیے، دعا کا طریقہ سکھانے کے لیے اگر کوئی بلند آواز سے دعا کرا لے. نمبر دو، جب یہ بلند آواز سے دعا ہو رہی ہو تو کوئی آرام نہ کر رہا ہو، کوئی ذکر نہ کر رہا ہو، کوئی نماز وغیرہ نہ پڑھ رہا ہو کہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو جائے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، یا آرام کر رہا ہو کوئی اس کے آرام میں، یا کوئی کام کر رہا ہو اس کے کام میں، حرج واقع نہ ہو. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالے، کبھی کبھار کرا لے، اور باقی وہی اصل جو آہستگی سے دعا ہے وہ کرائیں. یہ تین شرائط ہیں. پھر سن لیجئے، تعلیم کی نیت تو سکھانے کی لوگوں کو کہ کس طرح دعا کی جاتی ہے. نمبر دو کیا تھا؟ ہاں، کسی کی عبادت آرام میں اور ذکر تلاوت وغیرہ میں خلل واقع نہ ہو. نمبر تین، ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالے، کبھی کبھار کرا لے. اب آپ یہ ان تین شرائط کو سوچیں، اور اب آپ یہ سوچیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض جگہوں پر جو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اور پھر چپکے سے دعا کی جاتی ہے، پھر برحمتی کا یا ارحم الراحمین اس طرح دعا کرائی جاتی ہے، اس کی بھی عادت بنانا صحیح نہیں. کبھی کبھار کر لے، ایسا عادت نہ بنائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے. اور کبھی کچھ ایسے مواقع آتے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، کچھ ایسے مواقع آتے ہیں تو اس میں لوگ مساجد کے اسپیکر وغیرہ کھول کے اور بڑی لمبے لمبے جو وقفے کے لیے اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تلاوت وغیرہ ہوتی ہے، خطبہ پڑھا جا رہا ہو یا قرآن پڑھا جا رہا ہو. دیکھیے، اس کا تو سننا ضروری ہے، خطبے کا سننا واجب ہو جاتا ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارا گھر ایک مسجد کے قریب ہے، اور وہاں سے اس قدر زوردار آواز آتی ہے جمعے والے دن، وہ اذان والے اسپیکر کھول کے بیان وغیرہ کے وقت اذان کے اسپیکر کھول دیے جاتے ہیں، اس قدر زور سے آواز آتی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے وہ اٹھ جاتا ہے. تو بسا اوقات جو میری اہلیہ ہیں وہ ایک ہاتھ سے بچے کو گود میں لے کر دوسرے ہاتھ سے سالن کھانا وغیرہ بناتی ہیں، گود میں لے کر اور ایک ہاتھ سے سالن کھانا تیار کرنا، یہ کام کاج کرنا یہ کر رہی ہے. اس کا وبال کس پر ہے؟ تو بھائی، اس کو دین نہیں کہتے. کوئی بھی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس سے غرض نہیں، جس کی سوچ صحیح ہو، درست ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ سوچے گا میں کر کیا رہا ہوں. یہ اس کے نظریات کچھ بھی ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں. لیکن بھائی یہ تو ایک, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک ساتھ جاپان سے ہو کر آیا, انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے جاپان والوں نے رات کی فلائٹس پہ پابندی لگا دی ہے, اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہمارا فارمر کسان دن بھر محنت کر کے وہ سو رہا ہوتا ہے, ہم رات کو فلائٹس نہیں آپریشن نہیں کریں گے, فلائٹس آپریشن رات کو ہماری فلائٹ نہیں جائیں گی, اب رات کو جہاز نہیں اڑے گا, اس کی ایک آواز ہوتی ہے. ہمارا فارمر سو رہا ہوتا ہے, کسان سو رہا ہوتا ہے, ہم اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. یہ ہماری تعلیمات تھیں, یہ دولت ہماری تھی, اور آج اس پر وہ عمل پیرا ہیں اور بظاہر ترقی کر رہے ہیں, ان اصولوں کو اپنا کر وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل تو نیچے جانے کے لیے آیا ہے, لیکن اگر تم دیکھو کہ باطل اوپر جا رہا ہے تو اس نے کچھ حق کی باتیں لے لی ہوں گی, کچھ حق کی باتیں اپنا لی ہوں گی, تو وہ اوپر جا رہا ہے, اور حق اوپر جانے کے لیے آیا ہے. حق تو بلند رہنے کے لیے آیا ہے, لیکن اگر حق نیچے جا رہا ہو, تنزل کا شکار ہو, تو تم دیکھ لینا, غور کر لینا کہ حق نے کچھ باتیں باطل کی اپنے ساتھ ملا لی ہوں گی, جس کی وجہ سے وہ نیچے جا رہا ہو. آج ایسے ہی ہے. گھر میں شادی ہو تو ایک, یعنی جو اس کے جو پڑوس والے ہوتے ہیں ان کا ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے, اتنے گانے بجانے اور ایسا شور شرابا. بھائی جس شادی کی بنیاد ہی ایسی ہو, ابتدائی ایسی ہو, تو کیا برکت ہوگی. پھر وہ بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا وہ, شادی ہوتے ہی آغاز ہوتا ہے جی لڑکے والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, لڑکی والے کہتے ہیں, اور لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والوں نے ایسا کیا, یہ کیا, وہ کیا, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ شادی کا آغاز ہی اللہ کی ناراضگی سے ہوتا ہے, اور جب وہ کسی ہال میں شادی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہال کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کا تو کیا پوچھنا, وہ تو کہتے ہیں جب ایک تو ریکارڈنگ وغیرہ تو اپنی جگہ, پھر جب وہ کوئی بارات وغیرہ آتی ہے یا جاتی ہے, جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فائرنگ ہوتی ہے, اور نہ جانے کس کس قسم کے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں جو بعض اوقات گھروں میں گرے ہیں اور اس سے نقصان ہوا ہے. بچے کی ٹانگ جل گئی, کپڑے جل گئے, جو کپڑے سوکھ رہے تھے وہ جل گئے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو قریب رہتے ہیں ہالوں کے, شادی ہال کے قریب رہتے ہیں. ان کے لیے آئے دن یہ مسئلہ ہے, جب یہ عیدین کے موقع پر شادیاں ہوتی ہیں اکثر, اور باقی سارا سال ہی تقریباً شادیاں جاری رہتی ہیں, تو فائرنگ ہو رہی ہے, پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں, ان کی آواز ہوتی ہے, اور ان کی جو شولہ ہوتا ہے اس سے نقصان ہوا. تو بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ ہمیں دین نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع, کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں, ایک مخلوط اجتماع ہوتا ہے, ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ تو کبھی کبھی تو یہ موقع آتا ہے, کبھی کبھی یہ موقع آتا ہے اب یہ, اور کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ خواتین کی خواہش ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی خواتین کی خواہش, اکبر بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. آپ نے سکھایا, وہ کہہ رہی ہیں کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, پردہ پڑ گیا عقل پہ. کیا عجیب تلمی ہے, کیا عجیب طنز کیا ہے اکبر الہ آبادی مرحوم نے. تو مردوں نے وہ محنت ہی نہیں کی عورتوں پر. تو وہ عورتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ عورتوں نے خواتین کی خواہش ہے. بھائی آپ نے خواتین کو کتنا دین سکھایا, آپ نے ان کی ذہن سازی کی کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, دین کی یہ تعلیمات ہیں. پھر وہ جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کو لکھا جاتا ہے. اول تو یہ اگر اس کو لازم سمجھا جا رہا ہو کہیں پر, سنت سے تو ثابت نہیں ہے, لازم اگر کوئی سمجھا جا رہا ہو ٹھیک ہے, اگر کوئی ہدیے کے طور پہ دے رہا ہو, لیکن اس ہدیے کو لازم سمجھ لیا گیا ہو تو یہ بھی واجب الترک ہے کہ نہ دے تو لوگ برا مانتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہی نہیں اور کھانا کھایا اور چلے گئے. اور اب تو یہ ہے کہ اس کو لکھا جاتا ہے, اور یہ لکھا اس نیت سے جاتا ہے کہ جب ان کے ہاں شادی ہوگی تو ہم ان کے یعنی بدلے میں ہم بھی دیں گے پیسے اور اس سے زیادہ دیں گے. تو علماء نے تو نیوتا جس کو کہتے ہیں نیوتا, اس کو سود لکھا ہے, سود ہے یہ. آپ پوچھیں علماء سے مسئلہ تو پوچھیں, لیکن یہ ہمارے ہاں یہ سود چل رہا ہے, ہمارے ہاں ہماری شادیوں میں یہ سود چل رہا ہے. اب یہ سود جب چل رہا ہو, سود کے ساتھ شادی ہو رہی ہو, تو اس میں برکت رہے گی؟ ان اعظم النکاح برکہ. معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہوا کہ نکاح برکت والا ہونا چاہیے. اگر نکاح برکت والا نہیں ہوا تو وہ احتمال ہے, خدشہ ہے کہ وہ اس کا انجام اچھا نہ ہو, اس کے نتائج اچھے نہ نکلے اس نکاح کے. تو ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونا, بے شک برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو. ایسرہ معونا, جس میں مشقت کم ہو. ایسا نہیں کہ چھ چھ مہینے پہلے نیند حرام ہو گئی, ہال بھی بک کرانا ہے, 3000 آدمیوں کو بلانا ہے, اتنا اتنا کھانا کرنا ہے. اوفو, ایسرہ معونا, جس میں جس نکاح میں جتنی مشقت کم ہو اتنا ہی برکت والا ہے. تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے مشقتیں اپنے سر لے کر, وہ مشقتیں الگ رہیں اور پھر برکت بھی رخصت ہوئی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان مشقتوں کو چھوڑو تو برکت بھی تمہیں ملے گی, مشقت بھی نہیں ہوگی برکت بھی ملے گی. اب ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے تو, بزرگوں کی بات تو رہنے دیجئے, عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہندوستان کا واقعہ مجھے یاد آیا. ہندوستان میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ لڑکے والے آئے بارات وغیرہ لے کر, تو کچھ جھگڑا ہو گیا لڑکی والوں سے, کچھ جھگڑا ہو گیا, ناچاکی ہو گئی, وہیں پہ بات ہی ختم ہو گئی, رشتہ ہی ٹوٹ گیا. تو پڑوس والوں کو پتا چلا اور قرائن سے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ لڑکے وہ جو لڑکی والے ہیں یہ غلطی پر ہیں, لڑکے والے نیک لوگ ہیں. رات کا وقت تھا, ان کی بیٹی سو چکی تھی, انہوں نے اٹھایا اور اس کو رخصت کر دیا ساتھ کہ ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں. بیٹی کو اٹھایا اور اس کو تیار ویار کر کے بس رخصت کر دیا, جاؤ ٹھیک ہے بھائی. یہ بھی ہوا ہے, اور یہ کوئی عالم فاضل کا نہیں قصہ نہیں سنا رہا ہوں, ایک عام آدمی تھے انہوں نے یہ کام کیا. اب تو ایسی مثالیں ملنا بہت مشکل ہیں. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, مجھے بڑی خواہش تھی مولانا عاقل صاحب مدظل نون سے ملنے کی. آج کل وہ سہارنپور میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں. یہ مولانا عاقل صاحب حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں, اور ان کا واقعہ اس میں ہے آپ بی ٹی میں, کہ حضرت نے ان کو بلایا جمعے کے بعد سہارنپور میں. اس وقت یہ طالب علم تھے کہ بھائی میری بیٹی کا سے شادی کرو گے؟ اور جو اب اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی, اور جب وہ خود کہہ رہے ہوں تو کہاں انکار کی گنجائش تھی؟ انہوں نے حامی بھر لی. فرمایا دیکھو عصر کے بعد آ جانا, یہ جمعے کے بعد کی بات ہو رہی ہے, عصر کے بعد آ جاؤ, عصر کے بعد نکاح ہوگا, مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی. اور گھر جا کر یہ فرمایا کہ میں نے فلاں بیٹی کا رشتہ طے کر دیا, عصر کے بعد نکاح ہے, مغرب کے بعد رخصتی ہے. اور وہ شادی ہو گئی, عصر کے بعد نکاح ہوا. اور حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تو وہ شخصیت تھی کہ لفافے پہ جو ڈاک آتی تھی نا اس پہ لکھا ہوتا تھا حضرت شیخ الحدیث, بس وہ سیدھا سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ہاتھ میں پہنچ جاتا تھا. اتنے مشہور تھے شیخ الحدیث کے, اس پہ محمد زکریا نہیں لکھا ہوتا تھا, حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم. وہ ڈاکیا بھی جانتا تھا, وہ سیدھا سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کو پہنچا دیتا تھا. اتنی عزت تھی پورے علاقے میں. اب بتائیے ان کی بچی کا رشتہ کوئی ٹھکرا, کون سے ماں باپ ہوتے جو ٹھکراتے؟ وہ تو ایک خوشی کی بات تھی سب کے لیے. تو اس طرح یہ نکاح ہوا عصر کے بعد, مغرب کے بعد رخصتی ہو گئی. گھر والے اپنے وقت پہ سوئے رات کو, جس وقت پہ سوتے تھے. تو میں نے حضرت مولانا عاقل صاحب مدظلون سے عرض کیا, حضرت روزہ ہم نے ساتھ کھولا, پھر پہلی ملاقات جو ہوئی, بعد میں تو ہوتی رہی ملاقاتیں, تو روزہ بھی ہم نے ساتھ کھولا. اور وہ میں نے کہا حضرت مجھے تعارف کرایا اپنا کہ میں یہاں سے تعلق رکھتا ہوں, اور مجھے آپ سے ملنے کی بہت تمنا تھی, بہت خواہش تھی, اس لیے کہ میں نے آپ کا قصہ وہاں پڑھا تھا آپ بھی تھی میں. تو وہ مسکرانے لگے. اور یہ نکاح برکت والا ثابت ہوا, بچے عالم حافظ اللہ والے, صاحب نسبت اولاد. آج ہمارے نکاح ایسے چونکہ نہیں رہے اس لیے وہ برکتیں بھی نہیں ہیں. مشقت کم سے کم ہو تو برکت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. ہماری تو مشقت بڑھتی جا رہی ہے تو برکت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس رخ میں جا رہے ہیں. اور دیکھیے کوئی اگر کہے جی اس سے تو ناک کٹ جائے گی, ہماری بے عزتی ہوگی, اور ناک تو ویسے ہی کٹنی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, حضرت کے مواعظ میں ہے, میں نے خود پڑھا, کہ ایک آدمی نے بہت خرچہ کیا شادی پہ, اپنی بیٹی کی شادی پہ خوب خرچہ کیا. تو اور جب مہمانوں کے جانے کا وقت ہوا تو وہ ایک جگہ چھپ کے کھڑا ہوا کہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کی میں باتیں سنوں. کسی نے کہا کہ بھئی یہ کھانا اس نے دیسی گھی میں بنوایا تھا, یہ گھی کتنا زیادہ کر دیا تھا, بوٹیاں تو تیر رہی تھیں. اس نے دوسرے نے کہا ہاں مرچیں بھی بہت زیادہ تھیں, اتنی مرچیں تھیں کہ مجھے تو زکام شروع ہو گیا, نزلہ بہنے لگا. اور ایک نے یوں بھی کہا کہ ارے تمہیں پتہ نہیں یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ میرا نام روشن ہو, میری مشہوری ہو جائے, شہرت ہو جائے, اس لیے اس نے اتنے پیسے خرچ کیے. یعنی وہ پھر بھی ناک کٹ گئی. حضرت بتائیے تو صحیح, پھر بھی ناک کٹی نا, سب کچھ کیا کر کے بھی اس کو یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں. تو ناک ویسے ہی کٹنی ہے, لوگوں کی زبانوں کو ہم بند تو نہیں کر سکتے. شاید کوئی یہ کہے کہ ہاں جی انہوں نے سنت کے مطابق شادی وغیرہ اس کی نیت نہیں تھی, پیسے بچانے کی نیت تھی, کہیں گے لوگ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رک جائیں اس کی وجہ سے. تھوک پھینکا جا رہا ہے تو وہ ایسا, یہ بھی تو ایک تکلیف ہے کہ پان کی پیک تھوک دی اور وہ ایسی جگہ تھوکی لوگوں کو برا لگ رہا ہے. ہمارے ریلوے اسٹیشنز, ہمارے ایئرپورٹ, ہمارے باتھ روم, تو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں, تو بہت برا حال ہے ان چیزوں کا. سگریٹ پی کے پھینک دی, اچھا سگریٹ ہے, سگریٹ پی کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے, اس سے دائیں بائیں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، پیٹ کی خرابی کی، معدے کی خرابی کی وجہ سے یہ ایک بیماری ہوتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، آتی رہتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے، اور اتنی ہو کہ دائیں بائیں نمازیوں کو تکلیف ہو اس سے، تو ایسے لوگوں پر جماعت کی نماز واجب نہیں رہتی، ان کو چاہیے اپنے گھر میں پڑھیں نماز. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. اتنا ہماری شریعت میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، ان کا انتقال ہوا شوال، عید کے گزرنے کے بعد انتقال ہوا، لیکن رمضان شریف میں انہوں نے گھر والوں سے یہ فرمایا کہ میرا بھی حال عجیب ہے، لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہماری موت آ جائے، اور میری بھی خواہش یہ ہوئی کیونکہ صحت بہت خراب ہو چکی تھی، تو فرمایا میری خواہش تو یہی تھی کہ رمضان، موت تو آنی ہے، رمضان میں آ جائے، بڑی مبارک موت ہوگی رمضان کی، لیکن میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، دل میں تو آیا لیکن دعا نہیں کی، اور میرے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھے دعا کے لیے کہ میں نے سوچا کہ اگر رمضان میں میرا انتقال ہوا تو میرے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، گرمی کے رمضان ہے، روزے کے اندر تجہیز، تدفین میں روزے کی ایک مشقت الگ ہے، اور پھر یہ ایک مشقت ہو جائے گی، اور عید بھی خراب ہو جائے گی. یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو مشقت ہوگی، اس لیے میں نے یہ دعا نہیں کی کہ میری رمضان میں موت آئے. اور پھر ہوا بھی یہی، ان کا انتقال ہوا عید کے گزرنے کے بعد، عید گزری اچھی طرح، پھر انتقال ہوا عید کے کچھ دن کے بعد. یہ طبیعت تھی ان کی، ایسے ہمارے اکابر تھے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اور پھر یہ شعر پڑھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. یہ مزاج تھا ہمارے اکابر کا. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جلال آباد کی گلیاں، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جلال آباد، تو تشریف لے جا رہے تھے، بہت تنگ گلیاں تھیں اور متعلقین بھی ساتھ تھے، کچھ لوگ ساتھ تھے، تو دیکھا کہ ایک کتا نالی سے پانی پی رہا ہے، تو حضرت رک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، اور انہوں کو بھی روک دیا، بھائی رک جاؤ. کتے کو، وہ اتنی تنگ، راستہ اتنا تنگ تھا کہ اگر اس کے پاس سے گزرتے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا، پانی پینا چھوڑ دیتا. تو حضرت نے فرمایا بھائی رک جاؤ، یہ کتا پانی پی رہا ہے، ہم جائیں گے تو یہ گزریں گے تو یہ ڈر کے اور گھبرا کے وحشت سے بھاگ جائے گا، رکے رہو. یہاں تک کہ اس کتے نے اپنی طبیعت سے پورا جی بھر کے پانی جب پی لیا اور خود ہی وہ چلا گیا، پھر حضرت آگے بڑھے. ہمارے اکابر کی تو یہ طبیعت تھی. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، میں موجود تھا، حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ایک سفر کے موقع پر حضرت لوٹا لے کر کبھی ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ رہے ہیں، دوسری جگہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، پھر وہاں سے اٹھے تیسری جگہ جا کے بیٹھے، اس طرح کوئی 5-6 مرتبہ جگہ بدلی. تو حضرت نے فرمایا، میں نے پوچھا حضرت آپ بار بار جگہ بدل رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں بھائی، وہ جہاں بھی میں بیٹھ رہا ہوں تو ایک لکیر جا رہی ہے ان کی چیونٹیوں کی، ایک چیونٹیوں کی لکیر جا رہی ہے، وہ مل رہی ہے مجھے 5-6 جگہوں پر، وہی لکیر جا رہی ہے قطار اس کی چیونٹیوں کی. تو اگر میں وضو کرتا تو پانی گرتا اور اس سے ان میں انتشار ہوتا، اور ان میں رشتہ داری بھی ہوتی ہے اور یہ بچھڑ جاتی ہیں اور تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے جگہ بدلی. اب آپ اندازہ لگائیں کیا ہمارے اکابر کس راستے کے لوگ تھے، اور کیا ان کے طریق تھے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ چیونٹیوں پر رحم فرما دیجئے بلوں میں، اور مچھلیوں پر رحم فرما دیجئے سمندروں میں اور دریاؤں میں، اور پرندوں پر رحم فرما دیجئے فضاؤں میں، اور درندوں پر رحم فرما دیجئے جنگلوں میں، اور سارے عالم پر اپنی رحمت برسا دیجئے۔ یہ حضرت کے ملفوظات میں ہے۔ یہ اس طبیعت کے لوگ تھے ہمارے اکابر۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ میں تھانہ بھون میں، وہاں کھیت وغیرہ بھی ہوتے تھے، ایک پتلا سا ایک راستہ جس کو ہم پگڈنڈی کہتے ہیں، پگڈنڈی وہ ہوتا تھا، کچی مٹی کا بنا ہوا راستہ ہوتا تھا جس پہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک آدمی چل سکتا تھا، اور دونوں طرف پانی ہوتا تھا کھیت کی وجہ سے، کیچڑ ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں پگڈنڈی پر اگر جا رہا ہوں تو سامنے سے کوئی گائے یا بھینس آ جائے، اس پگڈنڈی پر آ رہی ہو، تو میں کیچڑ میں اتر جاتا ہوں، اس کو جانے دیتا ہوں پہلے، وہ جب گزر جائے تو پھر میں جاتا ہوں آگے۔ ہمارے اکابر نے تو جانوروں تک کا لحاظ رکھا ہے کہ کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، ادنا سی تکلیف نہ پہنچے۔ بس اصل یہی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہم سوچیں، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، یہ سوچیں۔ عمل کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچیں، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہماری آواز سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ یہ سوچ سوچ کر احتیاط سے قدم اٹھائیں۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے خطوط کے جواب لکھے اور فرمایا ان کو ذرا ممبر پہ رکھ دیجئے تاکہ لوگ اٹھا لیں، اور حضرت دیکھ رہے تھے دور سے یہ کیسے رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے گڈی بنائی، اس کی خطوط کی لفافوں کی گڈی بنا کے اور رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر خود تشریف لائے اور خطوں کو پورا کھول کے الگ الگ نیچے رکھ دیا، دو اس کی دو قطاریں بن گئیں، یعنی ایک ایک خط رکھ دیا برابر برابر ایسے۔ فرمایا آپ نے جیسے رکھا تھا اس میں یہ ہوتا کہ ہر آدمی نکالتا لفافہ، یہ تو میرا نہیں ہے، پھر دوسرا نکالتا، پھر تیسرا نکالتا۔ اب یہ ہوگا، یہ میں نے رکھ دیا بالکل لائن سے یوں خط وہ لفافوں کو، اب جو بھی آئے گا یہ دیکھ لے گا میرا کون سا ہے، یہ رہا، بس یہ اپنا اٹھا لے گا۔ یہ طریقہ سکھایا گیا، دیکھو اس کتنی راحت کا انداز سکھایا ہے کہ اس میں راحت ہے اس میں نہیں ہے۔ ان ادنا سی باتوں کا جن کا ہم شاید لحاظ بھی نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ آداب سکھائے۔ روڈ کی طرف کسی کا گھر ہو تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس کی جو دیوار ہوتی ہے اس کے گھر کی، وہ نوٹس بورڈ بن جاتی ہے، وہ دیوار نہیں رہتی، پھر نوٹس بورڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر سب اپنے اشتہارات وہ پینٹ کر کے اور یا چپکا کر، اگر وہ جیسے پرچے پر ہو تو چپکا کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جب پرچہ اکھڑتا ہے تو سارا اس کا جو رنگ، جو اس نے اپنی لاگت لگا کر، قیمت لگا کر اس کو رنگ کروایا تھا دیوار، وہ لے کر اکھڑتا ہے۔ اور یا اس نے پینٹ کر دیا اپنے اشتہار کو، تو یہ بھی غلط ہے، اجازت لی نہیں اس سے، بغیر اس کی اجازت کے اس کی دیوار کا استعمال ہو رہا ہے، اور نوٹس بورڈ بنا دیا دیوار کو ہم نے، یہ بھی چل رہا ہے۔ وہاں ایک صاحب گلشن میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے پاس، ان کا گھر ہسپتال کے سامنے، تو گاڑیاں جو کھڑی ہوتی تھیں وہ لوگ گاڑیاں سامنے ان کے گیٹ کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے تھے۔ اب ان کے لیے اپنی گاڑی نکالنا یا کہیں آنا جانا اس کی مشکل، تو وہ ہوا نکال رہے تھے ٹائر کی تنگ آ کر۔ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں پار کر, بس اپنی سہولت دیکھی. تو وہ ان کو اس قدر, وہ خود کہتے بھی جا رہے تھے, خود ہی دیکھ کر, مجھے دیکھ کر یہ بھی کہہ رہے تھے, دیکھو کہ کس طرح انہوں نے یہاں کھڑی کر دیتے ہیں لوگ ہمارے, اس قدر ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کا لحاظ نہیں کرتے. یا ہارن بجایا, ایسا بلا ضرورت ہارن بجاتے ہیں, اور بعض لوگوں کی گاڑیوں میں ہارن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ٹرین کی وسل ہو گئی, اتنا تیز ہارن ہوتا ہے کہ ٹرین کی وسل کی طرح تیز کان پھاڑ دینے والا. ٹریفک کے قوانین کا کوئی لحاظ نہیں, جلدی جلدی اس کو کٹنگ کر کے نکلنا اور ڈوج دے کر نکلنا, گویا کہ یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے. کمال نہیں ہے, اس کو کمال نہیں کہتے, یہ تو بڑی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں جو ہم جن میں ہم مبتلا ہیں, اور چونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں اس معاشرے کے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ کیا غلطی کر رہے ہیں. اسی میں ایک بات ضمناً یہ بھی یاد آئی کہ دیکھیں مسئلہ سن لیے, مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر حکومت کوئی ایسا حکم جاری کرے جو مفاد عامہ کے لیے ہو, عوام کے مفاد میں ضروری ہو, تو اس کا ماننا واجب ہے, شرعاً اس کا ماننا واجب ہے. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, واولی الامر منکم میں حکومت آ گئی. لہذا حکومت کوئی ایسا حکم دے جو شریعت سے بھی متصادم نہ ہو اور مفاد عامہ میں ہو, عوام کے مفاد کے لیے ہو, اس کے پیش نظر یہ ہو کہ عوام کا نقصان نہ ہو, تو اس کا ماننا شرعاً واجب ہے. اسی میں ایک حکم ہیلمٹ ہے, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری طبیعت نہیں ہے, ہم سے نہیں پہنا جاتا. بھائی تھوڑی سی یہ الجھن بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو اور سر پہ کوئی ایسی گہری چوٹ آئے کہ جان سے یاد دو بیٹھے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ایسی نوبت نہ لائے, لیکن اس سے تو بہتر ہے یہ. لہذا سن لیں مسئلہ, جو لوگ ایسا نہیں کر رہے وہ ایک واجب کے ترک کے مرتکب ہیں, اور واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہے, اور کبیرہ گناہ کرنے والا اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. کہاں سے کہاں پہنچی بات, دیکھا آپ نے بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچی. تو یہ ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم ہیلمٹ پہنے, اللہ کے بندے. اور ہم مشقتیں اپنے مزاج کے خلاف چیزیں برداشت کر لیتے ہیں, ایک یہ بھی صحیح. یہ تو ایک ایسا حکم ہے جو ہمارے مفاد کے لیے ہے, حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے, وہ تو ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ حکم نافذ کیا ہے. اب یہ استعمال نہ کرنا, یہ واجب کا ترک کرنا ہے, اور واجب کا ترک کرنے والا اور فرض کا ترک کرنے والا دونوں کا وبال برابر ہے, وبال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں, اگرچہ درجے کے اعتبار سے واجب کا درجہ کم ہے لیکن وبال دونوں کا برابر ہے. یا اس طرح گاڑی چلانا یا موٹر سائیکل چلانا کہ کسی کو گھبراہٹ ہو جائے, ایک دم ڈر جائے, کوئی راہگیر ہو سڑک پار کر رہا ہو وہ ڈر جائے, یا کوئی اور جو کسی اور سواری پر سوار ہو گزر رہا ہو قریب سے وہ ڈر جائے, یہ ڈرانا بھی تو غلط ہے. ایک صحابی نے, وہ سو رہے تھے, ایک صحابی سو رہے تھے, دوسرے صحابی نے ان کے پاس ایک رسی پڑی ہوئی تھی, اس کو اس طرح حرکت دی کہ جیسے سانپ معلوم ہوا, یوں حرکت دی اس کو, تو وہ رسی وہ لہرائی اور یہ صحابی جو سو رہے تھے اٹھ کے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا, حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے, فرمایا لا یجوز لمسلم ان یروع مسلما, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوف زدہ کرے کسی مسلمان کو. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. تنبیہ تھی کہ تم نے یہ کام درست نہیں تھا تمہارا. اب ہمارے ہاں تو وہ ایک وہ آتا ہے نا اپریل فل, اپریل فل میں وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں ہو گیا, فلاں حادثہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, اور پھر کہتے ہیں ہم تو وہ تو اب وہ گھبرا جائے سن کر, اور بعد میں اس کو پتا چلے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ اپریل فل تھا. یہ غیروں نے ایک ایسی رسم نکالی ہے, ایک ایسی چیز نکالی ہے, تو کوئی تہوار ہے یا رسم ہے کہ وہ لوگ اس کے دیوانے, وہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. حالانکہ بہت ساری باتیں اس میں جھوٹ بولی جاتی ہیں, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, خوف زدہ کرنا ہے, اور یہ ساری باتیں ناجائز ہیں شریعت میں, اور خود یہ رسم ناجائز ہے. اس رسم میں حصہ لینا یہ خود ناجائز ہے, یہ تو غیروں کی نکالی ہوئی ایک رسم ہے, لیکن ہم مبتلا ہوتے ہیں اس میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.